بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، ناول نمبر 120، دہشت گر، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر کتابوں اور مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0306-787-8222 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org www.qurtapa.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1،
جلد نمبر 40، جاسوسی دنیا نمبر 120، دہشت گر، مکمل ناول. پیش رس، عرصہ دراز کے بعد فریدی حمید اور قاسم سے ملی ہے، لیکن قبل اس کے آپ اس کہانی سے لطف اندوز ہوں، آپ کو تھوڑا سا بور بھی کروں گا، یعنی پھر وہی کاغذ کتاب کی قیمت بڑھانے کے بعد سے اب تک کاغذ کی قیمت میں تقریباً 25% اضافہ ہو گیا ہے. میں نے قیمت صفحات میں اضافے کے ساتھ بڑھائی تھی، لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ بات کیسے بنے. قیمت میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا آپ ہی کوئی حل تلاش کیجئے. آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا، لیکن خدا را قیمت بڑھانے کو نہ کہیے گا. کوئی اور حل جو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ صفحات پھر کم کیے جائیں، قلم باریک کرایا جائے اور 22 کی بجائے 23 سطریں لکھوائی جائیں اور مواد اتنا ہی رہے جتنا اضافے کے صفحات سمیت دے رہا ہوں. میرے خیال سے اس میں کوئی قباحت نہ ہوگی. آپ کی کیا رائے ہے؟ فوراً مطلع کیجئے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ آپ انگلش میں بھی لکھنا شروع کر دیجئے، اس طرح آپ کی اقتصادی حالت بھی مغربی ہی ملکوں کے مصنفوں کی سی ہو جائے گی. انگریزی میں ساری دنیا کا مارکیٹ آپ کو ملے گا. اگر باہر ہی کا کوئی پبلشر بھی مل گیا تو اتنی رائلٹی ملے گی کہ آپ بھی ارل سٹینلے گارنر کی طرح اپنا ہوائی جہاز رکھ سکیں گے. بھیا، ہوائی جہاز رکھ تو سکوں گا، لیکن اس پر بیٹھے گا کون؟ تھان پر بندہ ہنہنایا کرے گا، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس پر بھی ابن صفی کا ہوائی جہاز لکھوا دوں گا اور دیکھ دیکھ کر خوش ہو لیا کروں گا. بھائی محض ہوائی جہاز کے ڈر سے آج تک فرانس نہیں جا سکا. نہ جانے کیوں فرانس جانے کو اتنا دل چاہتا ہے. مجھے آپ ابن صفی سابق لالو کھیت والا اور حال مقیم ناظم آباد ہی رہنے دیجیے، اسی میں میری بہتری ہے اور آپ بھی ہر ماہ میری کتاب پڑھتے رہیں گے، ورنہ اگر ہوائی جہاز کے ڈر سے لکھنا ہی چھوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ میری جیسی بھی اقتصادی حالت ہے، اس پر رب العزت کا احسان مند ہوں، مگن ہوں. دولت کی ریل پیل ذہنی سکون کی دشمن ہوتی ہے، آدمی مشین بن کر رہ جاتا ہے. میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ میری ضروریات پوری ہوتی رہیں اور مجھے آپ سے قرض نہ لینا پڑے. میں اسے سب سے بڑی دولت مندی سمجھتا ہوں کہ جب میں سونے کے لیے لیٹوں تو مجھے فوراً نیند آ جائے. ایک صاحب نے پوچھا ہے آخر یہ زیرو لینڈ ہے کہاں، کب پتہ چلے گا اس کا؟ عرض ہے کہ ابھی میں بھی تلاش ہی میں ہوں، مجھے بھی نہیں مل سکا. اس کے مختلف یونٹوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں، مرکز تک پہنچ نہیں ہو سکی. جب بھی پہنچ سکا آپ کو مطلع کر دوں گا. آگے چل کر سوال کیا ہے کہ عمران، فریدی اور حمید کی عمریں کیا ہیں؟ بھائی خواتین کی طرح یہ حضرات بھی اپنی اصل عمر ظاہر کرنے سے گریز کرتے ہیں. یہ آپ پر منحصر ہے، جس عمر کا دل چاہے تعین کر لیں، انہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا. وسلام ابن صفی. 3/9/1977. بالآخر قاسم گھر سے نکل بھاگا. بیوی نے زندگی تلخ کر رکھی تھی، وجہ تھی قاسم کی داڑھی. پچھلے 15 دنوں سے وہ داڑھی بڑھانے کے ہفت میں بھی مبتلا ہو گیا تھا. سر کے بال تو پہلے ہی سے کاندھے تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن وہ اسے جدید فیشن کے مطابق سمجھ کر نظر انداز کر گئی تھی. لیکن جب قاسم نے شیو کرنا بھی ترک کر دیا تو ایک دن چلا کر بولی، کیا اب میرے دادا جان بنو گے؟ اپنا بھی بنوں گا، قاسم نے خوش ہو کر کہا. میں کہتی ہوں اگر تم نے شیو نہ کیا تو اچھا نہ ہوگا. کیا اچھا نہ ہوگا؟ قاسم آنکھیں نکال کر بولا، بالکل جنگلی معلوم ہونے لگے ہو. میں پوچھ رہا ہوں کیا اچھا نہ ہوگا؟ میں کہیں چلی جاؤں گی. کب؟ قاسم نے بہت زیادہ خوش ہو کر پوچھا. تم تو چاہتے یہی ہو. کیوں نہ چاہوں، کس کام آئی ہو؟ بابا جان سے پوچھو جا کر، وہ بہت بھولے بھالے ہیں. شرما کر جوتا اتار لیں گے. ابھی فون کرتی ہوں، یہیں اٹھا لاؤ فون، جہنم میں جاؤ، وہ پیر پٹک کر بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ لیکن حقیقتاً بات یہی ختم نہیں ہو گئی تھی، اس نے سچ مچ عاصم صاحب کو فون پر اس نئی سچویشن کی اطلاع دے دی۔ نماز بھی شروع کی ہے یا نہیں؟ عاصم صاحب نے سوال کیا۔ ارے چچا جان، آپ سمجھتے کیوں نہیں، وہ ہیپی بننے کے خبط میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ چرس تو نہیں پینے لگا؟ عاصم صاحب نے غالباً بخلا کر پوچھا تھا۔ گھر میں تو نہیں پیتے، منہ سے بدبو آتی ہے، میں نہیں جانتی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اچھا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ اس نے باپ کا پیغام بیٹے تک پہنچا دیا اور بیٹا بھڑک اٹھا۔ ان کے فرشتے بھی میری داڑھی نہیں منڈوا سکتے۔ یہی جواب دے دوں فون پر تمہاری طرف سے؟ بیوی نے پوچھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خود بات کر لوں گا۔ سر کی مالش کرا کے جانا، بیوی بولی۔ ایک گندی سی گالی قاسم کے ذہن میں گونج کر رہ گئی اور اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے کہ کہیں زبان سے بھی نہ پھسل جائے، اور پھر اس کی زبان سے چھٹاک بھر کی گالی بھی ڈیڑھ من کی معلوم ہوتی تھی۔ بہرحال باپ کے پاس جانے کا غچہ دے کر گھر ہی سے نکل بھاگا اور ایک دوسرے درجے کے ہوٹل میں پناہ لی۔ اول درجے کے کسی ہوٹل کا رخ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہاں باپ کے جان پہچان والوں سے مٹ بھیڑ ہو جانے کا امکان تھا۔ ہوٹل میں قیام ہو جانے کے بعد اسے وہ شخصیت یاد آئی جس نے اس کی روکھی پھیکی زندگی کو یہ نیا موڑ عطا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ شخصیت کیپٹن حمید کے علاوہ اور کون ہوتی، اور کون تھا جو قاسم کو اتنے باقاعدگی سے منہ لگا سکتا؟ اس کے دوسرے ملنے والے تو اسے مہابور سمجھتے تھے۔ ایک دن قاسم نے زندگی کی بے کیفی کا شکوہ کیا تھا۔ اس پر حمید نے کہا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے ہیپی کیوں نہیں بن جاتا، زندگی میں کم از کم ایک بار داڑھی سمیت بھی اسے اپنے خانہ دل میں جگہ دینے کی کوشش کرے گا۔ پھر دونوں شمالی سرحد کی طرف نکلے چلیں گے، جہاں سفید فام غیر ملکیوں ہیپیوں کے قافلے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور بسا اوقات اتنی دلکش ہوتی ہیں کہ بس دیکھتے ہی رہ جاؤ۔ سہل الفصول بھی ہوتی ہیں، اور اس پر ان کے مرد ساتھیوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا، بشرطیہ کہ تمہاری جیب ان کے لیے چرس مہیا کر سکے۔ قاسم اس ذکر پر مبہوت رہ گیا تھا۔ سکتے کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی، ہر چند کے مشورہ یوں ہی روا روی میں دیا گیا تھا، لیکن وہ سیریس ہو گیا۔ دوسرے دن شیو نہیں کیا تھا، اور پھر 15 دن میں تو شکل ہی نہیں پہچانی جاتی تھی۔ حمید نے کم از کم 20 دن کا کورس بتایا تھا، لیکن 15ویں ہی دن اسے اطلاع دینی پڑی کہ وہ صاحب ریش ہو گیا ہے۔ لیکن ابھی مجھے فراغت نصیب نہیں ہوئی، دوسری طرف سے حمید کی آواز آئی۔ امی کیوں بور کرتے ہو؟ قاسم نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ 5 دن مزید انتظار کرو، اس کے بعد سے چھٹیاں شروع ہوں گی۔ ابے چھٹی کی ایسی کی تیسی، کیا کسی نے پکڑ کر باندھ دیا ہے؟ یہاں تک بھی نہیں آ سکتے؟ جس ہوٹل میں تم ٹھہرے ہوئے ہو اس کے قریب سے گزرنا بھی میرے لیے باعث توہین ہوگا۔ بڑے نواب جاتے ہیں سالے، قاسم بھنا کر بولا اور ریسیور کریڈل پر پٹک دیا، اور خود کلامی کے سے انداز میں بولا، ابے ہاں تو کیا میں دودھ پیتا بچہ ہوں؟ دیکھا جائے گا۔ پھر وہ تنہا ہی ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایسے شو روم میں داخل ہوا جہاں موسیقی کے آلات فروخت کیے جاتے تھے۔ وہاں سے ایک گٹار خریدا اور اسے کاندھے پر ڈال کر یوں ہی بے مقصد آوارہ گردی کی ٹھان لی۔ جدھر سے بھی گزرتا لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگتے۔ ایسا جوزاد ہیپی شاید ہی کبھی نظروں سے گزرا ہو۔ پیدل چلتے چلتے تھک گیا تو بنا کر ایک ٹیکسی میں بیٹھا اور پھر ہوٹل کی طرف پلٹ آیا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ فون کی طرف جھپٹا اور بڑے تیش کے عالم میں ایکسچینج کو کیپٹن حمید کے نمبر بتائے اور دوسری طرف سے رابطہ قائم کرتے ہوئے ماؤتھ پیس میں دھاڑا، الو کی طرح گھوم پھر کر واپس آ گیا ہوں۔ الو کو اجالے میں نکلنے کی ضرورت ہی کیا تھی، حمید کی آواز آئی۔ سالے تم نے پھر میرا کباڑا کیا ہے، صبر سے کام لو۔ 5 دن بعد کیا ہوگا؟ 5 دن بعد ہیپی لونڈیاں آسمان سے برسیں گی، قاسم دانت پیس کر بولا۔ تم نے مجھے الو بنایا ہے، اتنا بڑا الو میرا باپ بھی نہیں بنا سکتا، حمید کی آواز آئی۔ چپ رہو، خدا تمہیں غارت کرے، در بدر کر دیا مجھ کو، تاو کھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر میری عدم موجودگی میں کوئی ہیپی عورت مل بھی گئی تو تم اسے کہو گے کیا؟ ابے ہاں یہ بات تو ہے، قاسم یک بیک ڈھیلا پڑ گیا۔ لہٰذا 5 دن بعد جب میں بھی پوری طرح ہیپی بن جاؤں گا تو پھر بات بنے گی۔ تم بھی بنو گے؟ قاسم نے حیرت سے کہا۔ اگر کبھی ہیپی کے ساتھ کوئی شریف آدمی دکھائی دیا ہو تو بتاؤ۔ وہ تو نہیں دکھائی دیتا۔ بس تو پھر مزید 5 دن صبر کرو اور یہی پڑا رہوں کیا خرچ ہے؟ اس طرح تمہاری تڑپ اور بڑھے گی اور تم کام کے ہیپی بن جاؤ گے۔ اکیلے مجھے شرم آتی ہے، گھبرا کر ایک گٹار خرید لیا ہے، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا۔ اب آرام سے بیٹھو اور گٹار پر زو زو زور زو زو میرا محبوبہ ہے تو بجانے کی کوشش کرو. ابے ہاں یہ زو 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 زور کیا ہے؟ کتے کو چک 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 کر کے بلاتے ہیں نا, اسی طرح محبوب کو بلانے کے لیے زو 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 کرتے ہیں. ابے نہیں, ہاں ہاں, ورنہ یہ گانا اتنا مقبول کیوں ہوتا؟ میں نے تو نہیں دیکھا کسی کو زو 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 کرتے. تم نے ابھی محبوب ہی کہاں دیکھا ہے؟ اکیلے مجھ سے گٹار بھی نہیں بجے گا, اس لیے جوروں نے گھر سے نکال دیا ہے. اے جبان سنبھال کے میں خود نکلا ہوں. اچھا اچھا, چین سے بیٹھو, حمید نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا. قاسم نے آنکھیں نکال کر انسٹرومنٹ کو گھورا اور ریسیور کریڈل پر پٹک دیا. اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی. کون ہے؟ قاسم تھاڑا. روم سروس جناب, باہر سے آواز آئی. آ جاؤ. ایک ویٹر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا. آپ نے طلب فرمایا ہے جناب؟ میں نے, قاسم نے سوالیہ انداز میں کہا, اور ویٹر قریب آ کر آہستہ سے بولا, یہاں چرس پینا منع ہے. کون پیتا ہے؟ قاسم دھاڑا. ناراض ہونے کی ضرورت نہیں جناب, میں تو یہ عرض کرنے حاضر ہوا تھا کہ چرس بھی مہیا کی جا سکے گی بنے بنائے سگریٹ, بس قیمت ذرا زیادہ ہوگی, 20 روپے کا 10 کا پیکٹ. قاسم کو اس دوران میں یاد آ گیا تھا کہ ہیپی چرس بھی پیتے ہیں, لہٰذا جلدی سے پرس نکالا اور 10-10 کے 2 نوٹ کھینچ کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے. وہ قاسم کو سگریٹ کا پیکٹ دیتا ہوا بولا, اگر کسی حسین ساتھی کی ضرورت ہو تب بھی مجھے ہی یاد رکھے گا, میرا نام شریف ہے. حسین ساتھی؟ کیا مطلب؟ آپ تو بہت بھولے معلوم ہوتے ہیں جناب. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ معافی چاہتا ہوں, آپ زیادہ شوقین مزاج نہیں معلوم ہوتے, لیکن دولت مند ضرور ہیں, ورنہ یہاں کیوں تشریف لاتے؟ پتہ نہیں تم کیسی باتیں کر رہے ہو, قاسم تھوک نگل کر بولا. آپ کے قبیلے کے لوگ تو عموماً فٹ پاتھوں ہی پر رات بسر کرتے ہیں. اچھا اچھا, قاسم سر ہلا کر بولا, ہاں ہاں میں شوقیہ ہوں. شوق برا نہیں ہے, تو پھر لاؤں کسی کو؟ سوچ کر بتاؤں گا. ضرور ضرور, بس کچھ زیادہ خرچ کرنا پڑے گا. کتنا زیادہ؟ 300 اس کے, 150 میرے اور 150 ہوٹل کے. آپ بہت شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں, اس لیے آپ سے کھل کر بات کر رہا ہوں. 600 کچھ ایسے زیادہ بھی نہیں ہے. آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی, تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. بہت بہتر, روم سروس کو فون کر کے شریف کو طلب کر لیجئے گا. وہ چلا گیا اور قاسم خاموش بیٹھا طرح طرح کے منہ بناتا رہا. پھر یک بیک دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنا شروع کر دیا. ساتھی کہتا بھی جا رہا تھا, لیکن میں اس سے کہوں گا کیا, لیکن میں اس سے کہوں گا کیا. ابے حمید سالے, میں کیا کہوں؟ کرنل فریدی نے بجھا ہوا سگار ایشٹرے میں رکھ دیا اور سامنے بیٹھے ہوئے منہنی سے زرد رو آدمی پر اچٹتی ہوئی سی نظر ڈالی. وہ سر جھکائے بیٹھا تھا. آپ نے ابھی تک نہیں بتایا کہ مجھ سے کیوں ملنے آئے ہیں, فریدی نے آہستہ سے کہا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ سے کیا کہوں, اور آپ کچھ کر بھی سکیں گے یا نہیں؟ خواہ مخواہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالوں. وہ ہاتھ بہت لمبے ہیں. آپ خاصے پریشان معلوم ہوتے ہیں. جی ہاں, اور میں شکوا آباد سے آیا ہوں. او اچھا, اور ایسی کہانی لایا ہوں جو صرف میری نہیں بلکہ شکوا آباد کے لاکھوں شہریوں کی کہانی ہے. اور آج کی کہانی نہیں ہے, کئی سال سے ہم کتوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں, عادی ہو گئے ہیں. میں کبھی آپ کے پاس نہ آتا اگر اس دوران میں ایک نئی مصیبت نازل نہ ہو گئی ہوتی. میں اسی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. آپ کو علم ہوگا کہ وہاں کئی جگہ بموں کے دھماکے ہوئے ہیں, لوگوں کی املاک تباہ ہوئی ہیں, اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. مجھے علم ہے, اس کے ذمہ داروں کی تلاش جاری ہے. میں ایس پی سٹی کو اسی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا, لیکن اس نے دھکے دلوا کر اپنے آفس سے نکال دیا. آپ مجھے بتائیے, میں کھل کر عرض کروں گا کہ ایس پی سٹی ان واقعات کے ذمہ دار افراد سے واقف ہے, لیکن ہو سکتا ہے, میں آپ کے اس خیال کی تردید نہیں کروں گا, لیکن آپ ایس پی سٹی کو کیا بتانا چاہتے تھے؟ میں اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے ان واقعات کے ذمہ دار کو دیکھا تھا اور اس کے جسم کی بناوٹ اور چلنے کے انداز سے اسے پہچان سکتا ہوں. شکل سے نہیں پہچان سکتے؟ جی نہیں, اندھیرا پھیل چکا تھا جب میں نے اسے دیکھا تھا. آپ کو علم ہے کہ شکوہ آباد میں نظارت کی تفریح شہر سے خاصی اونچائی پر واقع ہے. شام کا دھندلکا پھیلنے لگا تھا اور میں وہیں ایک ویران گوشے میں بیٹھا اونگ رہا تھا. دن بھر کی تھکن کے بعد وہاں شام کی سرد ہوائیں نیند ہی لاتی ہیں. بہرحال میں نے اپنے قریب ہی بھاری قدموں کی آوازیں سنی اور چونک پڑا. وہ ایک لمبا تڑنگا اور کبھی ہیکل آدمی تھا اور اپنی دھن میں آگے بڑھا جا رہا تھا. میری طرف توجہ تک نہیں دی. مطلب یہ کہ شاید اسے علم نہیں تھا کہ اس گوشے میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی موجود ہے. وہ چٹان کے سرے کی طرف بڑھتا رہا. مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ نادانستگی میں چٹان کے نیچے ہی نہ جا پڑے. ہو سکتا ہے کوئی سیاح ہو, پہلی بار ادھر آیا ہو. میں اسے آگاہ کرنے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا کہ وہ چٹان کے سرے پر پہنچ کر رک گیا. میں پھر بیٹھ گیا اور اس کی طرف سے توجہ ہٹا لی, لیکن تھوڑی دیر بعد پھر متوجہ ہونا پڑا کیونکہ وہ اونچی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا اور جو کچھ بھی کہہ رہا تھا اتنا واضح تھا کہ اس کا ایک لفظ مجھے آج بھی یاد ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ فریدی نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اے روشنیوں کے شہر, میں تجھے اندھیروں کی گود میں سلا دوں گا, تیرے سارے حسن کو خاک میں ملا دوں گا. شاید تجھے یاد نہیں کہ 18 سال پہلے تیری گود میں ایک عورت بیوہ ہوئی تھی اور تو نے اسے سر چھپانے تک کی جگہ دینے سے انکار کر دیا تھا. شکاری کتے اس پر جھپٹے تھے اور تو نے اسے پستیوں میں دھکیل دیا تھا. میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. خوب فریدی سر ہلا کر رہ گیا اور اجنبی کہتا رہا, بس جناب علی, دوسرے ہی دن سے وہ دھماکے شروع ہو گئے تھے. تو آپ یہی کہانی شکوہ آباد کے ایس پی کو سنانا چاہتے تھے؟ فریدی نے پوچھا. جی ہاں, اور اس نے سننے سے انکار کر دیا تھا. جی ہاں, اچھا ہی ہوا. میں نہیں سمجھے جناب, اجنبی کے لہجے میں حیرت تھی. ظاہر ہے کہ آپ اس شخص کی نشاندہی نہ کر سکتے اور ایس پی آپ کو پریشان کر ڈالتا. اس کی شہرت اچھی نہیں ہے اور اس کے معاملے میں وہاں سے لے کر یہاں تک سب بے بس ہیں. وہاں نہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ سیشن جج, اجنبی نے زہریلے لہجے میں کہا. آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے تو نہیں ہے؟ جی نہیں, اجنبی نے تلخ لہجے میں کہا. لیکن وہ جب چاہے ہر ایک کو کسی سیاسی جماعت سے نتھی کر کے نہ کو چنے چبوا سکتا ہے. ممکن ہے آپ کا خیال درست ہو, وہ بہت دنوں سے وہاں ملک دشمن اور تقریب کار عناصر سے برسر پیکار ہے. اگر اس کے بارے میں آپ کی یہی رائے ہے تو ناحق میں نے اتنا لمبا سفر کیا, اس نے ناخوشگوار لہجے میں کہا. آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا. میرا نام شیر افغان ہے اور میں آج تک ایک چوہا بھی نہیں مار سکا. آپ خاکساری سے کام لے رہے ہیں جناب, فریدی مسکرا کر بولا. آپ بڑے دل گردے والے لگتے ہیں. آپ کے علاوہ آج تک اور کوئی مرکز والوں کے پاس ایس پی شکوہ آباد کی شکایت نہیں لایا؟ اگر وہ میری بات سن لیتا تو میں بھی نہ آتا. مجھے حیرت ہے, فریدی بولا. کس بات پر؟ اس آدمی کی باتوں سے اس حد تک متاثر ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس کا تعقب نہیں کیا؟ یقیناً کرتا, وہ لمبی سانس لے کر بولا. لیکن اس نامراد مرض کو کیا کروں جو کبھی کبھی بڑے بیتکے مواقع پر ابھر آتا ہے. اوہ, بیٹھے بیٹھے پیر اچانک سو جاتے ہیں اور کم از کم آدھے گھنٹے تک اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. جی ہاں, بہت علاج کیا لیکن شفا نہ ہوئی. بس دوائیں استعمال کرنے سے جلدی جلدی مرض کا حملہ نہیں ہوتا. دیسی طریق علاج بھی کبھی آزمایا؟ نہ جانے کتنے اقسام کے تیلوں کی مالش کرا ڈالی ہوگی. سوال تو یہ ہے کہ آپ اسے پہچانیں گے کس طرح؟ اگر کہیں مل بھی گیا, یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکیں گے کہ یہ وہی ہے؟ بے شمار قدآور اور بھاری جسم والے شکوہ آباد میں ہوں گے. اپنے چلنے کے انداز کی بنا پر پہچانا جا سکتا ہے. سمجھ میں آنے والی بات ہے, فریدی سر ہلا کر پرتفکر لہجے میں بولا. چلنے کے انداز سے میں اسے پہچان لوں گا. اور آواز تو پہچان ہی سکیں گے؟ بالکل بالکل. آواز سے جوان لگ رہا تھا یا معمر؟ یہ کہنا مشکل ہے, بعض جوانوں کی آوازیں بھی بوڑھوں جیسی ہوتی ہیں. زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا. بہرحال میں یقین کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اس آواز کو ہزاروں میں پہچان لوں گا اور اس کا دوبارہ ملنا محض اتفاق ہی پر مبنی ہوگا. بس یہی ایک دشواری ہے. ہے نا دشواری؟ فریدی مسکرا کر بولا. لیکن شاید میں آپ کے اس مرض کے سلسلے میں کچھ کر سکوں جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا تھا. آپ اس کے لیے کیا کر سکیں گے؟ علاج. میرا ایک شناسہ شکوہ آباد ہی میں رہتا ہے اور علم العقاقیر کا ماہر ہے. علم العقاقیر کیا؟ میں نہیں سمجھا. جڑی بوٹیوں کا علم. اس کے پاس بے شمار نسخے ہیں, شاید آپ اسے جانتے بھی ہوں. یہ پروفیسر ملیٹھی کا ذکر تو نہیں ہے؟ وہی فریدی سر ہلا کر بولا، جڑی بوٹیوں کے خط ہی کی بنا پر شاید آپ لوگوں نے اسے یہ نام دیا ہے، ورنہ کبھی پروفیسر خلجی کہلاتا تھا۔ وہ تو دیوانہ ہے جناب، اور شاید آپ کے بیان کردہ حلیے پر بھی پورا اترتا ہے، خاصا لحیم شہیم ہے، پتہ نہیں چلنے کا انداز بھی اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ اجنبی کچھ نہ بولا، کسی سوچ میں پڑ گیا تھا، شاید فریدی کے اس ریمارک نے اسے حافظے پر زور ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بولا، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، وہ تنہائی میں بڑبڑاتا بھی رہتا ہے، دھمکیاں دینے کی بھی عادت ہے۔ اب آپ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے، آواز کو بھی یاد کیجئے، پہلے بھی آپ نے اس کی آواز سنی ہوگی۔ نہیں جناب، آواز پروفیسر کی ہرگز نہیں ہو سکتی، پروفیسر کی آواز تو ہر حال میں پہچانی جائے گی، اتنا لمبا چوڑا ہونے کے باوجود بھی چیں چیں بولتا ہے، اور شاید اس کی زندگی میں کبھی کوئی ایسی بیوہ عورت بھی نہ رہی ہو جس کے لیے وہ شکوہ آباد کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے پر تل جائے، مجھے اس کا علم نہیں۔ تو پھر یہ دھماکے؟ میں یہی سوال لے کر حاضر ہوا ہوں، شکوہ آباد میں اب کوئی بھی محفوظ نہیں رہا، تقریب کار کسی خاص اور اہم آدمی کو نشانہ بناتے ہیں، لیکن اس بار تو جسے بھی چاہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ عام دہشت گری کی سی صورت ہے۔ وہ کچھ نہ بولا، فریدی نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر بعد شرف گر نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں اس وقت خود کو اول درجے کا بے وقوف محسوس کر رہا ہوں۔ آخر کیوں؟ فریدی کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے خامخا آپ کا وقت برباد کیا۔ ہرگز نہیں شرف گن صاحب، آپ کو اس وقت سب سے بڑا فائدہ یہ پہنچا ہے کہ اب آپ خود کو اس مرض سے نجات پایا ہی ہوا سمجھیے۔ لیکن میں اس مرض کی دوا لینے تو نہیں آیا تھا آپ کے پاس۔ میں سمجھتا ہوں، فریدی سر ہلا کر بولا، آپ چاہتے ہیں کہ میں شکوہ آباد کے معاملات میں مداخلت کروں؟ جی ہاں، میں یہی چاہتا ہوں، شرف گن خوش ہو کر بولا، لیکن اب یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، فریدی آہستہ سے بولا، مجھ سے وہ اجازت نامہ واپس لے لیا گیا ہے جس کے تحت میں اتنا با اختیار تھا۔ مجھے حیرت ہے، آپ کو حیرت نہ ہونی چاہیے، سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اوہ، تو کیا آپ پر بھی اس کا اثر پڑا ہے؟ مجھ پر ہی نہیں، ہر اصول پسند آدمی بے دست و پا ہو کر رہ گیا ہے، اور اس بھیڑیے کو شکوہ آباد میں کھلی چھٹی ہے۔ کس بھیڑیے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جسے آپ نے نظارت کی تفریح گاہ میں دیکھا تھا؟ جی نہیں، میں اس بھیڑیے کی بات کر رہا ہوں جس نے مجھے اپنے دفتر سے نکلوا دیا تھا۔ شکوہ آباد کے بے تاج بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، وہ جو ملکی قوانین کو پس پشت ڈال کر اپنے قوانین خود وضع کرتا ہے، جس کی بے داد کی فریاد شکوہ آباد کی کوئی عدالت بھی نہیں سن سکتی۔ مجھے علم ہے شرف گن صاحب، شکوہ آباد شریفوں کے رہنے کی جگہ نہیں رہی، لیکن ہم اپنی زمینیں اور املاک چھوڑ کر کہاں جائیں؟ غیر ملکی ہیپیوں کے غول چاروں طرف دندناتے پھرتے ہیں، کھلے عام منشیات کی سمگلنگ اور تجارت ہوتی ہے، جہاں کسی نے احتجاج کیا تقریب کاری کے الزام میں دھر لیا گیا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں شرف گن صاحب، لیکن جب تک میرے محکمے کا سربراہ مجھے وہاں کسی کام پر نہ لگائے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں خود کو بے وقوف محسوس نہ کروں، لیکن اگر میں اپنے کچھ دن شکوہ آباد میں گزارنا چاہوں تو اس میں کوئی قباحت نہ ہوگی، میں اپنی چھٹیاں وہیں گزاروں گا جو 5 دن بعد سے شروع ہو جائیں گی۔ کیا پہلے ہی سے ارادہ تھا؟ جی ہاں، اس دوران میں میرے کئی قریبی دوست بھی تقریب کار بنا دیے گئے ہیں، لیکن میں اس پر تیار نہیں ہوا۔ اوہ، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نجی طور پر، اور پھر اسی دوران میں آپ کے مرض کا بھی علاج ہو جائے گا، لیکن میں پروفیسر خلجی کے ہتھے نہیں چلنا چاہتا۔ فکر نہ کیجیے، سب کچھ میری نگرانی میں ہوگا، میں اسے بہکنے نہیں دوں گا۔ ہاں، اب اس اجنبی کے بارے میں مزید کچھ بتائیے جسے آپ نے نظارت کی تفریح میں دیکھا تھا۔ اس کے بارے میں جو کچھ بھی جانتا تھا آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ کو یقین ہے کہ اس دوران میں بڑے پیمانے پر جو دھماکے ہوئے ہیں اس میں اسی کا ہاتھ ہے؟ پھر اور کیا سمجھو، جبکہ اس کے دوسرے ہی دن سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ خاصا ڈرامائی انداز ہے۔ شام کے دھندلکے میں وہ نظارت کی ایک اونچی چٹان پر کھڑا ہو کر شکوہ آباد کی روشنیوں پر نظر ڈالتا ہے اور مکال میں بولنا شروع کر دیتا ہے، کہیں اس نے آپ کو دیکھ تو نہیں لیا تھا؟ خدا جانے۔ او، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے مجھے سنانے کے لیے یہ بکواس کی تھی؟ اتنی بے دردی سے اسے بکواس نہ کہیے، جبکہ اس میں کسی ستم رسیدہ بیوہ کا بھی ذکر تھا، لیکن 18 سال پہلے کی بات تھی. کیا 18 سال پہلے کے کسی وقوعے کا حوالہ اس تقریر کو زیادہ مؤثر بنا سکتا تھا؟ میں بھلا اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. 18 سال پہلے تو ایس پی شہباز بھی شکوہ آباد میں نہیں تھا. پھر وہ کون تھا جس نے 18 سال پہلے کسی بیوہ پر ستم ڈھایا تھا؟ آپ کی عمر تو وہیں گزری ہے, کیا آپ کو اس سلسلے میں کچھ یاد پڑتا ہے؟ جی نہیں, میں نے اس پر بہت غور کیا ہے لیکن مجھے ایسا کوئی واقعہ یاد نہیں آیا. خیر میں دیکھوں گا. بہرحال بہت بہت شکریہ کرنل صاحب, میرا مشن ناکام نہیں رہا. لیکن یہ بات ابھی تک صاف نہیں ہو سکی کہ آپ اس گمنام آدمی کی شکایت لے کر آئے ہیں یا ایس پی شہباز کی. بنیادی طور پر ایس پی شہباز ہی کی شکایت سمجھیے, کیونکہ اس نے میری بات نہیں سنی تھی اور دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع کر دی تھی. آپ کا خیال ہے کہ وہ گرفتاریاں ناجائز ہیں؟ جی ہاں, میں یہی سمجھتا ہوں. بلکہ شکوہ آباد کے زیادہ تر لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ان دھماکوں میں خود شہباز ہی کا ہاتھ ہے. کچھ محسوس لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے اس نے یہ حرکت کی ہے. لیکن آپ کے ذہن میں وہی اجنبی ہے, ایسے حالات میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. خیر جناب, آپ سے بڑی مدد ملے گی. اب اجازت دیجیے, شیر افغان اٹھتا ہوا بولا. پستہ قد اور دبلا پتلا آدمی تھا, عمر 40 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی. چہرہ جریایا ہوا اور زرد تھا, آنکھیں بھی دھندلی تھی. فریدی سے مسافہ کر کے رخصت ہو گیا. یہ ایک نجی ملاقات تھی اور فریدی کی کوٹھی میں ہوئی تھی. اس کے رخصت ہو جانے کے بعد فریدی نے بجھا ہوا سیگار دوبارہ سلگایا اور اسے ہونٹوں میں دبائے ہوئے فون پر کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگا. دوسری طرف سے جواب ملنے پر بولا, ابھی کوٹھی سے ایک ٹیکسی جس کا نمبر XYZ3400 ہے نکلی ہے, اس کا تعاقب کرو. پھر اس نے شیر افغان کا حلیہ دہرا کر کہا, تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کن لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے. کال کا سلسلہ منقطع کر کے وہ ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا. تیسری بار فون کی گھنٹی بجی تھی اور حمید بنا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا. اچھی طرح جانتا تھا کہ قاسم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا, اسی لیے دو بار نظر انداز کر چکا تھا. اگر وہی تھا تو پیچھا چھوڑا لینا کار دارد ہار کر تیسری بار ریسیور اٹھانا ہی پڑا. لیکن ہیلو, نسوانی آواز میں کہی. کون؟ دوسری طرف سے قاسم کی آواز آئی اور پھر حمید نے تھوک نکلنے کی آواز بھی صاف سنی. آپ کون ہیں؟ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ کہاں؟ او معاف کیجئے گا, میرے حلق میں درد ہو رہا ہے. تو علاج کیجئے, فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید رانگ نمبر. دوسری طرف سے قاسم کی آواز آئی اور یک لخت سلسلہ منقطع ہو گیا. حمید نے ابھی ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی پھر بجی اور حمید ریسیور اٹھا کر دھاڑا. ابے کیوں بیجا چاٹ رہا ہے, ہوش میں ہو یا نہیں؟ دوسری طرف سے فرید کی آواز آئی اور حمید کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹتے چھوٹتے بچا. او معاف کیجئے گا, قاسم بہت دیر سے پریشان کر رہا ہے. جس عالم میں بھی ہو, اٹھ کر نیا گھر چلے آؤ, بہت بہتر. حمید نے گھڑی دیکھی, رات کے 10:30 تھے. بائیں ہاتھ سے سر سہلاتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا. آرام کرنے کا موڈ تھا اور اس حد تک تھا کہ قاسم کے ساتھ متوقع تفریح سے بھی روگردانی کی تھی. سلیپنگ سوٹ اتار کر تون و کرہن جانے کے لیے کپڑے پہنے اور گیراج میں پہنچ کر اس گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا جس کی بیٹری ڈاؤن تھی. ملازموں نے کہا, صاحب دوسری گاڑی نکال لیجئے, بس شامت آ گئی سبو کی. آپ اسے باہر ہو کر بولا, تم مجھ سے زیادہ قابل ہو, چلو دھکا لگاؤ. اس طرح بمشکل تمام گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی. ہاں مخا یہ حرکت کر گزرا تھا, جلاہٹ بری چیز ہے, عقل خفت ہو کر رہ جاتی ہے. اور پھر وہی ہوا جس کا خدشہ اس جلاہٹ کے باوجود بھی تھا, یعنی لائٹ جل جانے کے بعد بیٹری کا رہا سہا دم بھی نکل گیا اور گاڑی 2-2.5 میل چلنے کے بعد بند ہو گئی اور جھٹکے لے کر بند ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹینکی میں پٹرول بھی نہیں تھا. اب اپنی اس حماقت پر غصہ آنے لگا تھا. سڑکیں سمسان ہوتی جا رہی تھی اور سردی شباب پر تھی. گاڑی سے اتر کر خواہ مخواہ بونٹ اٹھایا, اس طرح انجن پر جھک پڑا جیسے کوئی سمجھ میں نہ آنے والی خرابی واقع ہو گئی ہو. گاڑیاں گزرتی رہی لیکن کسی نے گھاس بھی نہ ڈالی. جو حماقت کر بیٹھا تھا اس کی بنا پر گھر بھی فون نہیں کر سکتا تھا. آخر اس سے یہ ڈیوڈ پن سرزد ہی کیوں ہوا؟ دل ہی دل میں سر پیٹتا رہا. دراصل جلاہٹ کی وجہ کھڑے گھاٹ طلبی نہیں تھی بلکہ طلب کرنے کا انداز تھا. صاف ظاہر تھا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے, ایسا واقعہ کہ شاید وہ چھٹیاں بھی خطرے میں پڑ جائیں جو 5 دن بعد شروع ہونے والی تھیں. کچھ دیر بعد ایک خالی ٹیکسی نظر آئی. ہاتھ اٹھا کر اسے رکوائے اور ڈرائیور سے بولا، اگر مجھے اس وقت نیا گرا پہنچا دو تو یہ گاڑی تمہاری. ارے صاحب نیا گرا؟ اس نے دانت نکال دیے. ہاں میں غلط نہیں کہہ رہا، ابھی ابھی ٹرانسفر لیٹر دے سکتا ہوں. اس نے پھر دانت نکال دی اور بولا، میں دیکھوں؟ کوئی فائدہ نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، گاڑی رکھنے کا وقت ہو گیا ہے صاحب، اور نیا گرا سے خالی واپس آنا پڑے گا، وہاں سب گاڑیوں سے جاتے ہیں. میٹر سے 3 گنا زیادہ کرائے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو سر کے بل چلیں گے صاحب. حمید نے گاڑی لاک کی اور ٹیکسی میں بیٹھ گیا. جان میں جان آئی اور اس نے کہا، جتنا تیز چل سکتے ہو چلو، لیکن صاحب ویٹنگ نہیں کروں گا. کون کہتا ہے؟ نہیں صاحب، میں نے کہا پہلے ہی بتا دوں، ابھی ابھی ایک بیگم صاحبہ چوٹ دے چکی ہیں، ہسپتال گئی تھی اپنے کسی عزیز کو دیکھنے. وہاں پہنچی تو گڑ گڑانے لگی کہ بھیا بس 15 منٹ کی ویٹنگ کر لو، یہاں سے مجھے واپسی کے لیے سواری نہیں ملے گی. آ گیا ان کی جھاولی میں. پورے 1.25 گھنٹے بعد واپس آئیں، کہنے لگی تمہارا نقصان پورا کر دوں گی. شرافت آڑے آئی، خاموشی سے لا کر گھر چھوڑا. میٹر نے ویٹنگ سمیت 14.50 روپے بنائے تھے. دھاڑنے لگی کہ میٹر غلط چل رہا ہے، تم نے اسے ایڈوانس کر رکھا ہے، 10 روپے سے زیادہ نہیں بن سکتے. اتنے میں گھر کے اندر سے ایک باوردی تھانے دار صاحب نکل آئے، چپ چاپ 10 روپے لیے اور بھاگ کھڑا ہوا. یار تم لوگ بھی تو ٹھگتے رہتے ہو بیچاریوں کو، میٹر سے 2 روپے زیادہ لیں گے جناب. پھر اور کسے ٹھگیں جناب، انہی سے خود بھی ٹھگے جاتے ہیں، پیسوں کا تو حساب ہی نہیں کرتی. 4.75 روپے بنے، واپسی کے لیے چورنی نہیں ہے میرے پاس، بس ہضم کر گئی 75 پیسے. پرسوں کا واقعہ سنیے، 2 بیبیاں گاڑی میں بیٹھی، کہنے لگی فلاں جگہ ہمارا مکان بن رہا ہے، بس مستریوں کو کچھ ہدایت دیں گی اور واپس ہو جائیں گے. مکان میں داخل ہوئی، واقعی بن رہا تھا، مزدور کام کر رہے تھے. 10-15 منٹ گزر جانے کے بعد میں نے ہارن بجانا شروع کیا، باہر نہ آئی تو خود اتر کر اندر گیا، لیکن ان بیبیوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا. مزدوروں نے بتایا کہ وہ ان کے لیے اجنبی تھی، کسی کا پتہ پوچھا اور دوسری طرف سے باہر نکل گئی تھی. دوڑ کر ادھر پہنچا لیکن کس گھر کا دروازہ بجا تھا. حمید ہنس پڑا، مجھے بھی ہنسی ہی آئی تھی، ٹیکسی ڈرائیور بولا، اگر پھر کبھی ملاقات ہو گئی تو میری کون سنے گا جناب، عورتوں کا معاملہ ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، اس دن اندازن کتنے کی چوٹ ہوئی تھی؟ 6.40 روپے کی، وہ بھی میں ہی ادا کر دوں گا. اب تو آپ سے خوف معلوم ہونے لگا ہے جناب، جب تک پائی پائی ادا نہ کر دوں گاڑی سے اترنے نہ دینا. بہرحال اسی طرح کی بکواس کر کے اپنا بگڑا ہوا موڈ ٹھیک کرتا چلا گیا اور نیا گرا پہنچ کر حسب وعدہ پورا حساب بے باک کر دیا. اگر 8 گھنٹے کی بات ہو تو ویٹ کر لوں جناب، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا. نہیں دوست، یہ رات شاید یہیں گزر جائے. یہ پولیس کی گاڑیاں کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ ٹیکسی ڈرائیور چونک کر بولا، لیکن حمید اترا چلا گیا. موڈ پھر خراب ہونے لگا تھا. اندر سارجنٹ امر سنگھ سے ملاقات ہوئی، فریدی کا کہیں پتہ نہ تھا. چھٹی کٹائی میں ضرور پڑے گی، امر سنگھ نے رازدارانہ لہجے میں کہا. ہوا کیا؟ حمید پھاڑکھا نے دوڑا، قتل کے علاوہ اور کیا ہوتا؟ کرنل کہاں ہے؟ پتہ نہیں، کچھ دیر پہلے تو یہی تھے. کس کا قتل ہوا ہے؟ ہوٹل کے رجسٹر میں شیرفگن نام لکھا ہوا ہے، شکوہ آباد سے آیا تھا، لیکن یہ ایک دم کرنل کہاں آنکھوں دے. میں یہ سب کچھ نہیں جانتا، لیکن معاملہ عجیب ہے، اس سے پہلے ایسا قتل نہ دیکھا نہ سنا. قاتل اس بیچارے کی گردن ریت کر بھاگا، لوگوں نے دوڑایا، لیکن وہ زینے طے کرتا ہوا آخری منزل یعنی کھلی چھت پر پہنچ گیا اور وہاں سے چھلانگ لگا دی. ہڈیاں سرما ہو گئی ہوں گی. جی نہیں، سرمے کی مدد سے بھی نہیں تلاش کی جا سکی. کیا مطلب؟ قاتل فرار ہو گیا، اوپری منزل سے چھلانگ لگا کر فرار ہو گیا؟ بھنگ تو نہیں پی گئے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے اپنی پشت پر ایک چھوٹا سا پیراشوٹ باندھ رکھا تھا، چھلانگ لگاتے ہی وہ کھل گیا، لیکن باہر دوڑے تو اس نے ایک ہینڈ گرنیڈ کھینچ مارا، بس دھماکہ ہوتے ہی سب اندر، اور وہ زمین پر پہنچ کر نہایت اطمینان سے ایک سپورٹس کار میں فرار ہو گیا. خدا کی پناہ، ہمیں سر سہلا کر بولا، واقعی چھٹیوں کا 40واں ہو گیا. خیریت ہوئی کہ ہینڈ گرنیڈ کے دھماکے سے کوئی زخمی نہیں ہوا، اور اب جناب کرنل صاحب اس سپورٹس کار کے چکر میں ہوں گے. امر سنگھ کچھ نہ بولا، حمید نے لاش دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی. امر سنگھ کے بیان کے مطابق قتل 5ویں منزل پر ہوا تھا، اور قاتل 4 منزلوں کی سیڑھیاں طے کر کے کھلی چھت پر پہنچا تھا، درمیان میں اسے کوئی بھی نہ روک سکا. اگر وہ شکوہ آباد سے آیا تھا تو وہی کیوں نہ قتل کر دیا گیا. حمید نے امر سنگھ کو گھورتے ہوئے فریدی کے لہجے کی نقل اتاری، کیا لاش نہیں دیکھنی؟ امر سنگھ نے مسکرا کر پوچھا. نہیں، لیکن وہ جگہ ضرور دیکھنا چاہتا ہوں جہاں سے وہ جیالا پیراشوٹ کے ذریعے اتر کر فرار ہوا تھا، تو آئیے میرے ساتھ. وہ دونوں چلتے چلتے ایک جگہ رک گئے اور حمید نے پلٹ کر ہوٹل کی عمارت کی طرف دیکھا. وہ یہی اترا تھا, امر سنگھ بولا. عمارت سے قریباً 200 گز کا فاصلہ ضرور ہوگا, حمید نے کہا. تو پھر اسے چھلانگ نہیں بلکہ اڑان کہنا چاہیے. اسی پر تو حیرت ہے, دیوار کے قریب پیراشوٹ کے بیکار ہو جانے کا امکان تھا, لہٰذا اتنی لمبی چھلانگ لگانی ہی پڑی ہوگی کہ پیراشوٹ کے کھلنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. کیا وہ خاموشی سے قتل کر کے فرار نہیں ہو سکتا تھا؟ پیراشوٹ ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اسے یہ کرتب ہر حال میں دکھانا ہی تھا. یہ کام کا نکتہ ہے, امر سنگھ سر ہلا کر بولا. کیا وہ میرے لیے کچھ کہہ گئے ہیں؟ نہیں, مجھ سے تو کچھ نہیں کہا. لاش والے کمرے میں کون ہے؟ فنگر پرنٹ سیکشن کام کر رہا ہے. حمید نے ٹارچ امر سنگھ کے ہاتھ سے لے لی اور اس کی روشنی میں آس پاس کا جائزہ لینے لگا. دستی بم کا ڈالا ہوا گڑا بھی عمارت سے کچھ ہٹ کر ہی نظر آیا. دھماکہ محض دہشت زدہ کرنے کے لیے تھا, اس نے کہا. اس کے بغیر تو اس کا فرار ناممکن ہی ہو جاتا, امر سنگھ بولا. لیکن جناب, حیرت اس پر ہے کہ اسے بے وقت سے آدمی کے قتل کے لیے اتنا ہنگامہ. بے وقت سے کیا مراد ہے تمہاری؟ آپ خود چل کر دیکھ لیجئے, زندہ دیکھتے تو ترس آتا. لاش پر آنسو بہانے کو جیت چاہے گا. بکواس بند کرو, بیوی بچوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں کی جاتی ہیں. میرا مطلب تھا کہ اس ہنگامے کی کیا ضرورت تھی؟ راہ چلتے ایک زوردار گھونسا پسلی پر رسید کر دیا جاتا تو وہ دوسری سانس نہ لے سکتا. حمید کچھ کہے بغیر عمارت کی طرف بڑھ گیا. پانچویں منزل پر واردات والے کمرے تک پہنچنے کے لیے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اس کے سامنے ایک باوردی کانسٹیبل موجود تھا. حمید نے لاش دیکھی اور امر سنگھ کے کال کی صداقت اس پر واضح ہو گئی. واقعی اس منہنی سے آدمی کے قتل کے لیے اتنے ڈرامائی انداز کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو سچ مچ ایک ہی گھونسے کا معلوم ہوتا تھا. کسی تیز دھار آلے سے اس کی گردن کاٹی گئی تھی. حمید اسی الجھن میں پڑا ہوا تھا کہ آخر یہ معاملہ براہ راست فرید تک کیسے پہنچ گیا. وہ کمرے سے پلٹنے ہی والا تھا کہ راہداری سے کسی نے اس کا نام لے کر مخاطب کیا. یہ اسسٹنٹ مینیجر تھا اور اسے اطلاع دینے آئے تھے کہ فون پر اس کی کال ہے. وہ تیزی سے فون تک پہنچا اور دوسری طرف سے فرید کی آواز سنی جو پاور ہاؤس کے قریب اس کا منتظر تھا. کیسے پہنچوں؟ حمید باؤس پیس میں بولا. گاڑی تو راستے ہی میں رہ گئی. کیا مطلب؟ غلطی سے وہ گاڑی نکال لی تھی جس کی ٹینکی میں پٹرول کم تھا. احمق ہو, امر سنگھ کی موٹر سائیکل لے لو, وہ فنگر پرنٹ والوں کے ساتھ واپس چلا جائے گا. لیکن یہ چھلانگ میری سمجھ میں نہیں آئی. میرا مطلب ہے کیس کی چھلانگ. دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور حمید نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر طویل سانس لی. امر سنگھ کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اپنی موٹر سائیکل اس کے حوالے کر دی اور پھر جو سردی نے مزاج پوچھا ہے, حمید صاحب کا تو آنکھوں اور ناک کی رطوبتوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا. پتہ نہیں کس طرح منزل مقصود پر پہنچا تھا. ٹھیک فرید کی لنکن کے قریب جا رکا. تم آگے, فریدی کے لہجے میں کسی قدر تلخی تھی. آواز گاڑی کے اندر سے آئی تھی. اور میرا نام دائمی نزلہ ہے, حمید شو شو کرتا ہوا بولا. فریدی دروازہ کھول کر گاڑی سے اترا اور سڑک کے بائیں جانب چلتا ہوا بولا, ادھر آؤ. حمید نے خاموشی سے تعمیل کی. فریدی سڑک سے کچے میں اتر گیا تھا اور ٹارچ روشن کر لی تھی. کچھ دور چلنے کے بعد ٹارچ کی روشنی کا دائرہ ایک سپورٹس کار پر پڑا اور حمید نے فوراً ہی یہ بات مارک کی کہ اس پر نمبر پلیٹ موجود نہیں ہے. انجن ابھی گرم ہے, فریدی نے کہا. اور دیکھو, یہاں سے کسی اور گاڑی کے ٹائروں کے نشانات سڑک کی طرف گئے ہیں. یہ تو آپ خود بھی دیکھ کر مطلب سمجھ سکتے ہیں. مجھے کیوں خامخا نزلے میں مبتلا کیا؟ تم سپورٹس کاروں کے خبط میں بھی تو مبتلا ہو. اس دن دعویٰ کر رہے تھے کہ اس سال کے ماڈل شہر میں کس کس کے پاس ہیں, تمہارے علاوہ شاید ہی کوئی بتا سکے. اوہ, ذرا ٹارچ مجھے دیجیے. ڈاٹسن کا نیا ماڈل, نمبر پلیٹ غائب. ڈاٹسن کی سپورٹس کار, گڈ لارڈ. یہ گاڑی صوفیہ کی ہو سکتی ہے یا سلمان کی یا پھر خواجہ بخش کی. یہ سب کون ہیں؟ صوفیہ سیٹھ راشد کی لڑکی ہے, سلمان ایک صوبائی وزیر کا لڑکا ہے, اور خواجہ بخش وہی ہے جس کی لانچیں پچھلے دنوں سمگلنگ کے سلسلے میں پکڑی گئی تھی. گاڑی کا انجن نمبر نوٹ کرو اور ان تینوں کو چیک کرو. لیکن یہ احمق نمبر پلیٹ کیوں نکال لے گیا؟ کیا اس کے بغیر گاڑی کے مالک کا پتہ نہ لگ سکتا؟ دیر لگے گی. اگر تم یہ تین نام نہ لیتے تو محض انجن نمبر کی بنا پر پتہ لگانے میں خاصا وقت صرف ہوتا. بہرحال کوئی یہاں پہلے سے اس کا منتظر تھا. سپورٹ کار یہی چھوڑ دی اور اسے دوسری گاڑی میں نکال لے گیا. لیکن یہ تو بتائیے کہ یہ کیس براہ راست آپ تک کیسے پہنچ گیا؟ پھر بتاؤں گا, وقت نہ ضائع کرو. ان تینوں کو فوراً چیک کرو. تو پھر موٹر سائیکل حمید کر رہا. گاڑی لے جاؤ، موٹر سائیکل میرے لیے چھوڑ دو، فریبی جھنجھلا کر بولا۔ تکلفن بھی انکار نہیں کروں گا ورنہ میری ناک۔ جلدی کرو، فریبی اسے سڑک کی جانب دھکیلتا ہوا بولا، مجھے یہاں اس وقت تک ٹھہرنا ہے جب تک اس گاڑی کی نگرانی کے لیے کوئی نہ پہنچ جائے۔ سیٹھ راشد کی بیٹی سے ابتدا کرتا ہوں کہ یہاں سے قریب ترین وہی ہے، حمید نے کہا اور لنکن میں آ بیٹھا۔ کچھ دور اسی سڑک پر چلنے کے بعد گاڑی بائیں جانب کچے میں اتار دی۔ سیٹھ راشد کی کوٹھی تک پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑی بڑی کوٹھیوں والے اس علاقے میں داخل ہوا جہاں زیادہ تر شہر کے بڑے تاجر آباد تھے۔ سیٹھ راشد کی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں پولیس کی ایک پیٹرول کار کھڑی دیکھ کر حمید کو پیشانی پر سلوٹے پڑ گئی۔ کیا قصہ ہے؟ حمید نے اس سے پوچھا۔ کیسا قصہ؟ آپ کون صاحب ہیں جناب؟ میں نے تم سے سوال کیا ہے، اس کا جواب چاہتا ہوں۔ کون ہے اس پیٹرول کار پر؟ ڈی ایس پی صاحب ہیں، اندر گئے ہیں۔ حمید نے گاڑی آگے بڑھائی اور پورچ کی طرف لیتا چلا گیا۔ اتنے میں ڈی ایس پی مذکور بھی شاید واپسی کے لیے باہر نکلا تھا۔ حمید کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر پورچ کے زینوں ہی پر رک گیا۔ آپ، اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ کو حیرت ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات میری ذات سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ کون سی بات؟ حمید نے سوال کیا۔ سیٹھ صاحب کی بیٹی کو جو واقعہ پیش آیا تھا۔ او، تو پھر کوئی اور بات ہوگی۔ کس کی بیٹی کو کیا واقعہ پیش آیا؟ مس صوفیہ سے 8 بجے کے قریب کسی نے ان کی سپورٹس کار چھین لی اور سر پر گھونسا مار کر بے ہوش کر دیا۔ او، لیکن کہاں؟ وہ نیا گھر جا رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی ایک بڑی گاڑی نے راستہ روک رکھا تھا، انہیں بھی رکنا پڑا۔ سیاہ گاڑی سے ایک آدمی اترا، انہیں ان کی گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ پھر سر پر گھونسا پڑنے کے بعد کے واقعات کا علم انہیں نہیں۔ اب تک رپورٹ کیسے پہنچی؟ حمید نے پوچھا اور ڈی ایس پی کی آنکھوں میں الجھن کے آثار دکھائی دیے۔ کیا آپ کا یہ سوال کسی اہمیت کا حامل ہے؟ بالکل، وہ چھینی ہوئی سپورٹس کار ایک قتل میں ملوث ہو گئی ہے۔ کیا آپ کو نیا گھر والے قتل کی اطلاع نہیں ملی؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ مس صوفیہ نے اس واقعے کی اطلاع قریباً 9 بجے فون پر دی تھی۔ کیا وہ اندر موجود ہے؟ جی ہاں۔ فی الحال واپسی کا ارادہ ملتوی کر دیجئے، میرے ساتھ آئیے۔ سپورٹس کار مل گئی ہے اور میں اس کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ آپ لوگ واقعی حیرت انگیز ہیں۔ حمید برسموں بنائے ہوئے اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آیا۔ صوفیہ ابھی تک یہیں موجود تھی، سیٹھ راشد بھی تھا۔ حمید صوفیہ کے لیے اجنبی نہیں تھا، شہر کی کسی بھی ایڈونچر پسند لڑکی کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ او، ہیلو کیپٹن، صوفیہ لہک کر اٹھی اور اسے مسافہ کرتی ہوئی بولی۔ تو بات اس حد تک بڑی ہے، خوفناک حد تک بڑی ہے۔ ذرا دیکھیں، یہ نمبر آپ ہی کی گاڑی کے انجن کا تو نہیں؟ حمید نے کاغذ کا ایک پرزہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ انجن نمبر؟ صوفیہ نے حیرت سے کہا۔ ارے جناب، رجسٹریشن نمبر پوچھیے۔ نمبر پلیٹس گاڑی سے نکال لی گئی ہیں۔ تو کیا گاڑی مل گئی؟ سیٹھ راشد نے پوچھا۔ جی ہاں، اتنے میں صوفیہ بولی، غالباً یہ نمبر میری ہی گاڑی کے انجن کا ہے۔ رجسٹریشن کی کتاب گاڑی ہی میں تھی، اس پر انجن نمبر بھی تحریر ہے۔ محترمہ، جو نمبر پلیٹس نکال لے گیا اس نے رجسٹریشن بک کب چھوڑی ہوگی؟ بہرحال آپ کی گاڑی ایک قتل میں ملوث ہو گئی ہے۔ نہیں، سیٹھ راشد اچھل پڑا۔ جی؟ حمید نے کہا اور بڑے ڈرامائی انداز میں نیا گھر والے قتل کی روداد دہرانے لگا۔ سیٹھ راشد اور صوفیہ کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ گاڑی کہاں ہے؟ ڈی ایس پی نے حمید کے خاموش ہوتے ہی سوال کیا۔ پاور ہاؤس کے عقب میں، کرنل صاحب کے زیر نگرانی۔ وہ گاڑی میرے کئی بار کی دیکھی ہوئی تھی، اس لیے سیدھا یہیں چلا آیا۔ میں نے ایک بار آپ کو اسی میں لفٹ بھی تو دی تھی، صوفیہ بولی۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ اور اب ذرا اس آدمی کا حلیہ بیان کیجئے جس نے آپ پر حملہ کیا تھا۔ حلیہ؟ بہت مشکل ہے، وہاں اندھیرا تھا اور میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکی تھی۔ آپ کو ہوش کیسے آیا تھا اور واپسی کس طرح ہوئی تھی؟ خود بخود ہوش میں آئی تھی، سڑک کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ ہوش آتے ہی خوف کے مارے دم نکلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد نیا گھر کی طرف سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی تھی۔ بس لفٹ لے کر گھر آ گئی اور گھر ہی سے مقصود صاحب کو فون کیا تھا۔ ڈی ایس پی سر ہلا کر رہ گیا۔ جس سے لفٹ لی تھی وہ کون تھا؟ نہ اس بیچارے نے مجھ سے میرا شجرا نسب پوچھا اور نہ میں نے اس سے اس کا۔ لیکن نیا گھر والی سڑک پر آپ کو تنہا دیکھ کر اسے حیرت تو ہوئی ہوگی۔ کیا آپ نے اسے اپنی کہانی سنا دی تھی؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس سوال کی کیا اہمیت ہے۔ سیٹ راشد نے دخل انداز کی۔ میں ایک قتل کی تفتیش کر رہا ہوں اور صوفیہ صاحبہ کسی نہ کسی طرح قتل کے سلسلے میں ان کا نام مت لیجیے، راشد بات کاٹ کر بولا۔ قاتل نے فرار کے لیے جو گاڑی استعمال کی وہ صوفیہ صاحبہ کی تھی۔ آپ اس کا بیان سن چکے ہیں محترم، بات نہ بڑھائیے۔ آپ اس قسم کے سوالات کر رہے ہیں جیسے آپ کو اس کے بیان پر یقین نہ ہو. یہ سوالات اسی کوشش پر مبنی ہیں کہ میں ان کے بیان پر یقین کر لوں, ورنہ قانون کسی بیان کی صداقت کے لیے شاہد بھی طلب کرتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی اس کے بیان کی تائید نہ کر سکا تو آپ اسے مشتبہ سمجھیں گے. ڈیڈی پلیز, صوفیہ ہاتھ اٹھا کر بولی, بات نہ پڑھائیے, میں کیپٹن کا نقطہ نظر سمجھ رہی ہوں لیکن میں اس معاملے میں بے بس ہوں. اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ محض رہزنی نہیں تھی تو میں لفٹ دینے والے کا نام اور پتہ ضرور نوٹ کر لیتی. حلیہ بتائیے, شاید اسی طرح کچھ کام چل جائے. اس کی گاڑی کا میک اور ماڈل بھی یاد ہو تو بتائیے. ادھیڑ عمر کے ایک سنجیدہ سے آدمی تھے, چہرہ بیضوی, رنگت صاف, گھنی مونچھیں, پیشانی کشادہ. گاڑی مزدا 1500 تھی, ماڈل 73-74 کا ہوگا. حمید کا قلم نوٹ بک کے صفحے پر چلتا رہا. کیا میری موجودگی ضروری ہے؟ ڈی ایس پی نے حمید سے پوچھا. آپ کی مرضی پر منحصر ہے. تو پھر میں چلوں, اس نے کہا اور ڈرائنگ روم سے نکل گیا. آپ کچھ پئیں گے کیپٹن؟ صوفیہ نے پوچھا. کافی پلوا دیجئے بلیک. میں ابھی آئی, کہتی ہوئی وہ بھی چلی گئی. اور حمید نے سیٹ راشد سے کہا, مس صوفیہ میرے لیے اجنبی نہیں ہے اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ عدالت میں وکیل سرکار انہیں کم سے کم پریشان کر سکے. مجھے اپنے رویے پر افسوس ہے, دراصل اچانک ایسی خبر سن کر. میں سمجھتا ہوں آپ بالکل پریشان نہ ہو, لفٹ دینے والے کو ڈھونڈ نکالوں گا اور یہ مشکل بھی آسان ہو جائے گی. صوفیہ واپس آ گئی, اس کے چہرے کی تازگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا, بدستور مسکرا رہی تھی. کسی طرح بھی صحیح, آپ نے میرے گھر میں قدم تو رکھا, اس نے حمید سے کہا. بہت پہلے آ چکا ہوتا لیکن ہمارا کہیں قدم رکھنا بدشگونی ہی تصور کیا جاتا ہے. چھوڑیے بھی, کیا آپ لوگوں کی کوئی سوشل لائف ہی نہیں؟ میری تو سوشل لائف کے علاوہ اور کوئی لائف ہی نہیں. میں بہت تھکا ہوا ہوں, سیٹ راشد اٹھتا ہوا بولا. آپ آرام کیجئے ڈیڈی, صوفیہ نے ہنس کر کہا. کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, میں اس قتل میں ملوث نہیں ہوں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, حمید بولا. سیٹ راشد چلا گیا اور اتنے میں ایک ملازم کافی کی ٹرالی سمیت ڈرائنگ روم میں داخل ہوا. فرار کا ایسا طریقہ نہ کبھی دیکھا اور نہ سنا, صوفیہ بولی. حمید کچھ نہ بولا, وہ خود ہی اپنے لیے کافی انڈیلنے لگا تھا. دوسری پیالی صوفیہ کی طرف سرکا دی. تو آپ لفٹ دینے والے کو تلاش کریں گے؟ صوفیہ نے پوچھا. آپ کو شبے سے بالاتر کر دینے کے لیے یہ ضروری ہوگا. مجھ پر کس قسم کا شبہ کیا جا سکتا ہے؟ آنت جرم کا. فرار کے لیے آپ ہی نے اپنی گاڑی مہیا کی تھی. بڑا مزہ کا خیز خیال ہے. ہے تو لیکن حالات, آخر نمبر پلیٹس کیوں نکالی گئیں؟ میں کیا بتاؤں, یہ سوال آپ سے نہیں تھا. میں خود سوچ رہا ہوں اگر وہ محض رہزنی تھی تو رہزن کو نمبر پلیٹس نکالنے سے کیا فائدہ پہنچا. ہاں ہے تو الجھاوے کی بات. میں نے یہ نقطہ سیٹ صاحب کی موجودگی میں اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ وہ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے. آپ نے اچھا کیا, لیکن یقین کریں کہ اس قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں. اور ہاں, مقتول کی بھی شناخت ہوئی یا نہیں؟ نیا گرہ کے رجسٹر میں اس نے اپنا نام شرف گن لکھوایا تھا. سکونت کے خانے میں شکوا آباد درج تھا. نہیں, صوفیہ بکھلا کر کھڑی ہو گئی. کیا دبلے پتلے اور پستہ قد تھے؟ آپ بالکل صحیح حلیہ بیان کر رہی ہیں. ڈیڈی دفتر وہ حلق پھاڑ کر چیخی اور گرتی پڑتی بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی. کافی پارٹ ٹرالی سے اچھل کر قالین پر جا پڑا تھا. حمید ہکا بکا بیٹھا رہ گیا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے. قتل سے ان لوگوں کا تعلق رہا ہو یا نہ رہا ہو, لیکن شاید مقتول سے کوئی تعلق ضرور تھا, ورنہ وہ اس طرح بدحواس نہ ہوتی. اس نے اٹھ کر قالین پر پڑا ہوا کافی پارٹ اٹھایا اور کافی کے اس تاریک دھبے کو دیکھنے لگا جس نے ایک بیش قیمت قالین کا ستیہ ناس کر دیا تھا. تو وہ سیٹھ راشد کا سوتیلا بھائی تھا, کرنل فریدی نے ٹہلتے ٹہلتے رک کر کہا. حمید کچھ نہ بولا, پوری روداد پہلے ہی سن چکا تھا. لیکن نمبر پلیٹوں کا معاملہ, فریدی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا, اس انکشاف کے بعد سے یہ الجھن بھی رفع ہو گئی ہے. حمید نے کہا, صاف ظاہر ہے کوئی اس قتل کو سیٹھ راشد کے سر تھوپنا چاہتا ہے, ورنہ نمبر پلیٹس کیوں نکال لے جاتا؟ بظاہر الجھن رفع کر دینے ہی والی بات ہے, لیکن باطن؟ حمید نے سوال کیا. کچھ نہیں, فی الحال اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں رات ہی سے پوچھ رہا ہوں کہ آخر یہ معاملہ براہ راست آپ تک کیسے پہنچ گیا؟ معاملہ نہیں پہنچا, بلکہ معاملے تک خود مجھے پہنچنا پڑا تھا. میں نہیں سمجھا, شیر افغان صرف مجھ سے ملنے یہاں آیا تھا اور میں اس کی نگرانی کر رہا تھا. اس طرح بات فوراً مجھ تک پہنچ گئی. نگرانی کرنے والا اس وقت نیا گرہ ہی میں موجود تھا جب یہ قتل ہوا. حمید نے تیزی سے کھوپڑی سہلائی اور چھٹیوں کے جنازے پر پھول چڑھا دیے. ویسے بھی میں یہ چھٹیاں شکوا آباد میں گزارتا، فریدی بولا۔ ککا کیوں، ایسی ہی کوئی بات تھی اور تم نادانستگی میں شمال کی تفریح گاہوں کا ذکر کر کے خوش ہو لیا کرتے تھے۔ شکوا آباد بھی انہی تفریح گاہوں میں سے ایک ہے۔ یعنی چھٹیوں میں بھی آپ کو وہاں کوئی کام کرنا تھا؟ ظاہر ہے ایس پی شہباز کا کوئی معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ وہاں اور کیا رکھا ہے، فریدی نے کہا اور شیر افغان سے اپنی گفتگو کے بارے میں بتانے لگا۔ حمید نے اس کے خاموش ہونے پر کئی ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لی تھی اور اپنی نبض ٹٹولنے لگا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے، فریدی نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن وہ بے موت مارا جائے گا۔ کون؟ قاسم۔ کیا مطلب؟ وہ ایک ہوٹل میں ہیپی بنا بیٹھا ہے، گھر سے نکالا گیا ہے۔ میں نے کہا تھا اسے ہیپی بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اس طرح وہ ہیپی عورتوں سے متعلق بھی اپنی معلومات میں اضافہ کر سکے گا۔ او، بڑی عمدہ بات سجھائی تم نے، فریدی نے کہا اور بیٹھ کر سگار سلگانے لگا۔ حمید اسے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا، آخر اس میں خوشی کی کیا بات تھی؟ وہ تو سمجھا تھا کہ اس سلسلے میں بھی اسے سخت سست سننا پڑے گا۔ سگار سلگا کر اس نے کہا، تم بھی ہیپی بنو گے؟ میں؟ حمید اچھل پڑا۔ ہیپی عورتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی خواہش تمہیں بھی ہوگی، کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں، میں سیریس ہوں۔ تم دونوں سرحد پار جاؤ گے اور وہاں ہیپیوں کے کسی ایسے قافلے سے جا ملو گے جو ہیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے ادھر آنا چاہتا ہو۔ اس سے کیا ہوگا، بس اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ میں شہباز کو کئی اطراف سے گھیرنا چاہتا ہوں، تو کیا اس قتل میں شہباز کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اگر خود اسے اپنی زندگی خطرے میں نظر آتی تو اس کا ذکر مجھ سے ضرور کرتا۔ کھلی ہوئی بات ہے، یہ قتل میرے لیے چیلنج بھی ہو سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا، آپ اس قتل کے توسط سے باضابطہ طور پر شکوا آباد جا سکیں گے۔ ضروری نہیں ہے، اوپر والے کسی اور کے سپرد بھی کر سکتے ہیں کیس، لیکن آپ اسی پر اڑ جائیں گے کہ آپ ہی جائیں گے۔ وہ میرے پاس آیا تھا اور کسی بڑے جرم کی نشاندہی کرنا چاہتا تھا۔ خیر، میرے ساتھ آؤ، فریدی دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ ذرا سیٹ راشد سے بھی دو دو باتیں ہو جائیں۔ دن کے 10 بجے تھے، سیٹ راشد گھر ہی پر موجود تھا۔ صوفیہ سے ملاقات ہوئی اور اس نے بتایا کہ اس انکشاف کے بعد سیٹ راشد پر دل کا دورہ پڑا تھا، ساری رات گھر والوں نے جا کر گزاری تھی۔ اب کیا کیفیت ہے، فریدی نے پوچھا۔ سو رہے ہیں، آپ انہیں فی الحال نہ چھیڑے تو بہتر ہوگا، میں آپ کے سوالات کے جواب دے سکوں گی۔ بات دراصل یہ ہے، مس صوفیہ کے شیر افغان صاحب صرف مجھ سے ملاقات کی غرض سے یہاں آئے تھے۔ آپ سے، صوفیہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی ہاں، اور انہوں نے قطعی اس کا ذکر نہیں کیا تھا کہ شہر میں ان کا کوئی رشتہ دار بھی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ سے ملنے آئے اور قتل کر دیے گئے۔ بہرحال یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ جے ڈی سے ان کے تعلقات بہتر نہیں تھے، ورنہ وہ نیاگرہ کی بجائے یہی قیام کرتے۔ ہمیں شہر میں ان کی موجودگی کا علم نہیں تھا، اور اس قتل کے سلسلے میں آپ کی گاڑی اس طرح استعمال کی گئی؟ آپ خود ہی غور فرمائیے، صوفیہ طویل سانس لے کر بولی۔ یہ قتل ہمارے سر منڈنے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ بقول حمید صاحب ایک لا تعلق رہزان کو نمبر پلیٹ نکال لے جانے کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ صوفیہ نے تھوڑی دیر بعد کہا، چچا شرفگر اور ڈیڈی کے درمیان کوئی ایسا تنازع بھی نہیں تھا جس میں مال یا جائیداد کا دخل ہوتا۔ دادا کے ورثے کا بٹوارا اسی طرح ہوا تھا جیسے قانون اور شرن ہونا چاہیے۔ کسی نے کسی کا کچھ دبا لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بس چچا شرف گن ڈیڈی کو فرعون بے ساما کہتے تھے اور ان کے مقابلے میں خود کو انسانی قدروں کا حامل سمجھتے تھے کہ میں کسی مغرور آدمی سے راہ و رسم نہیں رکھ سکتا، خواہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ لوگوں کا بزنس شکوا آباد میں بھی ہے، فریدی نے سوال کیا۔ ہماری ایک ٹرینری بھی ہے نا، اس کے لیے شکوا آباد سے خام چمڑا آتا ہے، اسے جو چاہے سمجھ لیجئے، اسی حد تک بزنس ہے۔ شرف گن صاحب کے کاروبار اور ان کے متعلقین کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ مویشیوں کی فارمنگ کرتے تھے، خاصا بڑا کاروبار ہے، سر تپا انسانیت میں ڈوبے ہوئے تھے، اس لیے ایک ایسی بیوہ سے شادی کی تھی جس کے ایک جوان بیٹا بھی تھا، خود ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب وہی ماں بیٹے ان کے کاروبار پر قابض ہوں گے۔ اگر جے ڈی نے اپنا قانونی حق وصول نہ کر لیا تو لازمن اب وہی دونوں ان کی املاک کے مالک ہوں گے۔ لڑکا انہی کے ساتھ رہتا تھا؟ جی ہاں، اور ہمیں ملنے والی اطلاعات کے مطابق وبال جان بھی تھا۔ وضاحت کیجئے۔ اول درجے کا آوارہ اور بدماش، ایئر فورس میں فلائٹ لیفٹیننٹ تھا، وہاں بھی کچھ حرکت کی، نکالا گیا اور سزا بھی ہوئی۔ اوہ، میں نے تو آج تک دیکھا بھی نہیں، صرف نام سنا ہے۔ کیا نام ہے؟ نادر شجاع۔ شکوہ آباد کے بدنام افراد میں سے ہے، وہاں شیطان کی طرح مشہور ہے۔ شادی کب ہوئی تھی شرف گنج صاحب کی؟ یہی کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ حمید نے منخیز نظروں سے فرید کی طرف دیکھا۔ اسے فرید کی سنائی ہوئی کہانی کا وہ حصہ یاد آ گیا جس میں 14 سال پہلے کی کسی بیوہ کا ذکر تھا۔ مس صوفیہ، اپنے ذہن پر زور دے کر اس حملہ آور کے بارے میں بھی تو کچھ بتائیے، فریدی نے کہا۔ سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتی ہوں کہ ایک خاصا لمبا تڑنگا آدمی تھا اور ظاہر ہے کہ خاصا طاقتور بھی تھا، ورنہ ایک گھوسے میں وہ جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گئی۔ پھر یک بیک چونک کر بولی، نادر ایئر فورس میں تھا، پیراشوٹ کے استعمال سے بخوبی واقف ہوگا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ صوفیہ کے چہرے سے دبا ہوا سا جوش ظاہر ہو رہا تھا، جیسے بہت دور کی کوڑی لانے پر اپنی ذہنی صلاحیت کی داد چاہتی ہو۔ لیکن فریدی نے موضوع سے ہٹتے ہوئے سوال کیا، راشد صاحب پر پہلی بار دل کا دورہ پڑا ہے؟ جی نہیں، وہ مستقل طور پر دل کے مریض ہیں۔ اب شرف گنج صاحب کا پتہ بھی لکھوا دیجئے تاکہ ان کے متعلقین کو اطلاع دی جا سکے۔ وہ تو میں لکھوا دوں گی، لیکن یہ بتائیے کہ وہ آپ سے کیوں ملنے آئے تھے؟ یہی تو نہیں معلوم ہو سکا، پہلی بار سرسری تھی، گفت و شنید کی دوسری ملاقات پر ٹھہری تھی، لیکن انہیں اس کا موقع نہ مل سکا۔ صوفیہ نے حمید کو شرف گنج کا پتہ لکھوایا اور فریدی اٹھتا ہوا بولا، اب اجازت دیجیے، میری طرف سے راشد صاحب کی مزاج پرسی کیجیے گا۔ ٹھہریے، مجھے حملہ آور کے بارے میں کچھ اور بھی یاد آ رہا ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے پاس سے کچھ اس قسم کی بو آ رہی تھی جیسی چڑیا گھر میں بھیڑیوں کے کٹہرے کے آس پاس گونجتی رہتی ہے۔ او اچھا، یہ ایک بہت ہی خاص علامت ہوئی، بہت بہت شکریہ۔ مس صوفیہ، ذہن پر مزید زور دینے کی کوشش کیجیے گا۔ کیپٹن حمید صاحب مجھے بہت دنوں سے جانتے ہیں، اسی لیے تو آپ کی گاڑی دیکھتے ہی پہچان لی تھی، ورنہ پتہ نہیں کہاں کہاں سر مارنا پڑتا۔ مجھے صرف ڈیڈی کی وجہ سے تشویش ہے، ان کی صحت اس قسم کے ہیجان برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ انہیں میری طرف سے اطمینان دلا دیجیے گا، ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں کہ کوئی ناکردہ گناہ میرے ہاتھوں سزا کو پہنچا ہو۔ اب کدھر؟ حمید نے گاڑی میں بیٹھتے وقت پوچھا۔ اب ادھر، جہاں تمہاری مرمت ہوگی، فریدی نے کہا اور گاڑی حرکت میں آ گئی۔ نادر شجاع والی بات قابل غور ہے، حمید نے کہا۔ کس حیثیت سے؟ وہ ایئر فورس میں تھا، لہذا پیراشوٹ کافی ثبوت نہیں ہے، بہرحال اس پہلو سے بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر وہ بیوہ والی بات؟ اس نے تو کہا تھا کہ وہ 14 سال پہلے کی کسی ایسی بیوہ سے واقف نہیں ہے جس پر شہر میں کوئی ستم ٹوٹا ہو۔ اگر یہ نادر شجاع اس کے بتائے ہوئے خلیے پر پورا اترا تو دیکھا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ماڈل ٹاؤن کی ایک عمارت کے سامنے روکی تھی۔ حمید جانتا تھا کہ وہ بھی انہی عمارتوں میں سے ہے جہاں فریدی کی ضرورت کا بتیرا سامان رہتا تھا، اور وہ گھر یا دفتر سے رابطہ رکھے بغیر بھی اشد ضروری معاملات وہیں نپٹا دیتا تھا۔ اب سرحد پار روانگی تک تمہارا قیام یہی رہے گا، فریدی نے عمارت کے اندر پہنچ کر کہا، یہی میں تمہیں ہیپی بناؤں گا۔ اتنی جلدی گناہ بخشوا لینے کی تو مہلت دی ہوتی۔ وقت کم ہے، تم قاسم کے پاس ہیپی ہی کے میک اپ میں جاؤ، یہاں ایک انسٹنٹ کیمرہ بھی موجود ہے، اسے ساتھ لے جانا اور قاسم کی تصویریں اتار لینا۔ پاسپورٹ اور ویزا کے لیے تمہاری تصویریں میں خود بنا لوں گا اور کل صبح تک تمہیں پاسپورٹ اور ویزا مل جائیں گے، جیسی آپ کی مرضی۔ سرحد پار پہنچ کر جو کچھ کرنا ہوگا اس کے لیے تحریری ہدایات ملیں گی۔ اوکے باس۔ قاسم کبھی گٹار بجانے کی کوشش کرتا اور کبھی سر پیٹنے لگتا کہ حمید کے چکر میں پڑ کر یہ کیا کر بیٹھا ہے، نہ گھر واپس جا سکتا تھا اور نہ داڑھی صاف کرا سکتا تھا۔ داڑھی اس لیے اب رکھنی ہی تھی کہ بیوی کو جلانے کے کام آئے گی، اور گھر اس لیے نہیں جا سکتا تھا کہ ظالم باپ 2-4 حجام ساتھ لے کر پہنچ جائے گا۔ اسی طرح بیٹھا جل کڑ رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ وہ بھنا کر دھاڑا۔ روم سروس جناب۔ ارے باپ رے، کہہ کر قاسم نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ دبا لیا، پھر مردہ سی آواز میں بولا، آ جاؤ۔ دروازہ کھول کر شریف اندر داخل ہوا۔ لاؤں جناب؟ اس نے کہا۔ نہیں ابھی نہیں، میں اپنا چورن کا ڈبا گھر بھول آیا ہوں، قاسم نے بوکھلا کر کہا۔ چورن کا ڈبا؟ شریف کے لہجے میں حیرت تھی۔ امے ہاں، قاسم کھسیانے انداز میں بولا، کبھی کبھی عورتوں کو دیکھ کر متلی بھی ہونے لگتی ہے، اس لیے چورن کا ڈبا۔ متلی؟ شریف ہنس کر بولا، ارے نہیں صاحب، کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ قاسم آنکھیں نکال کر بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن آپ جذبات کے ہیجان کو تو متلی نہیں سمجھتے۔ امیں ہوتا ہوگا کچھ تم سے مطلب، بس کہہ دیا جب چورن کا ڈبا آ جائے گا تب۔ خیر سگریٹ تو نہیں چاہیے، لاؤ دے دو. قاسم جیب سے پرس نکالتا ہوا بولا، اکٹھے دو پیکٹ لے لیجئے. دس بھی ہوں تو دے دو، قاسم بگڑ کر بولا. نہیں، صرف دو ہی ہیں اس وقت. قاسم نے دس دس کے چار نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے اور اس نے دو پیکٹ حوالے کرتے ہوئے کہا، جب چورن کا ڈبہ آ جائے تو مجھے مطلع فرما دیجئے گا، پھر مار دوں گا. اب جاؤ، قاسم ہاتھ ہلا کر بولا. وہ چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی. ابے اتنی جلدی کیسے آ جائے گا ڈبا؟ قاسم جھلا کر دھاڑا، لیکن دستک پھر ہوئی. ہٹ تیری کی، قاسم بھنا کر اٹھا، دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس بار ایک ہیپی دکھائی دیا. مجھے کیپٹن حمید نے بھیجا ہے، اس نے آہستہ سے کہا. اچھا اچھا، آ جاؤ، قاسم جلدی سے پیچھے ہٹتا ہوا بولا. ہیپی اس کے کہے بغیر سامنے والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، کوئی لونڈیا وونڈیا ساتھ نہیں ہے کیا؟ ہو جائے گی، وہ بھی ہو جائے گی، قاسم نے بڑے خلوص سے کہا. چرس پیو گے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہیپی نے آنکھیں نکالی. کیسی بدتمیزی؟ قاسم بوکھلا گیا. اتنی بدتمیزی سے ان محترمہ کا نام لیتے ہو؟ یوں پوچھو، نور اتارو گے حلق سے؟ ہی چلو یہی صحیح، کہہ کر قاسم نے تینوں پیکٹ نکالے اور اس کے سامنے رکھ دیے. ہیپی نے اسے غور سے دیکھا اور پیکٹ سے سگریٹ نکال کر سونگنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، کیپٹن حمید نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم سچ مچ چرس پینے لگو؟ لانت ہے پینے والے پر، وہ سالا روم سروس والا میرے سر تھوپ گیا ہے 20-20 روپے کے پیکٹ. بس رکھے رہو، پینا مت ورنہ سر نیچے ہوگا اور ٹانگے اوپر. بہت اچھا، لیکن حمید بھائی کہاں ہیں؟ وہ وہیں مل جائیں گے جہاں ہم دونوں کو جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ سرحد کے پار، جہاں سے ہیپیوں کے قافلے ادھر آتے ہیں. اچھا اچھا، میں تمہاری تصویریں کھینچوں گا پاسپورٹ کے لیے. ضرور ضرور، تو تم بھی ساتھ چلو گے؟ ہاں میں بھی ساتھ چلوں گا. تم بھی چرس نہیں پیتے؟ نہیں، قطعی نہیں. اچھا اچھا، سمجھ گیا، تم بھی لونڈیائی ہیپی ہو. یہ لونڈیائی کیا ہوتا ہے؟ صرف لونڈیوں والے ہیپی، چرس والے نہیں. بے فائدہ بکواس سے کیا حاصل؟